الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. میرے محترم بزرگوں اور دوستو اور محترم بہنوں, اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں ہر ایک مرد اور عورت کو ایک چھوٹی سی زندگی لے کر کے بھیجا ہے اور اس زندگی کے چھوٹا ہونے کو ہر ایک انسان اچھی طریقے سے جانتا ہے سمجھتا ہے, اس لیے کہ روزانہ کسی نہ کسی کے مرنے کی خبر سنتا ہے, کسی کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, کسی کو اپنے ہاتھوں نہلاتا ہے, کفن پہناتا ہے, کندھا دیتا ہے, مٹی ڈالتا ہے, جو اس بات کو بتلا رہا ہے کہ ایک دن مجھے بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے اور موت کے بعد ایک کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہر ایک مرد اور عورت کے سامنے آنے والی ہے, اگر اس کو مانے اس کے سامنے بھی آنے والی ہے اور جو اس کا اقرار نہ کرے اس کے سامنے بھی آنے والی ہے, جو اس کی تیاری کے ساتھ جیے اس کے ساتھ سامنے بھی آنے والی ہے اور جو اس کی تیاری کے بغیر جیے اس کے سامنے بھی آنے والی ہے, اور وہ زندگی اتنی لمبی ہے کہ کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ والوں نے آخرت کی زندگی کو کسی درجے میں سمجھانے کے لیے یہ مثال دیا کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ 1000 سال میں ایک دانہ کھائے تو ہو سکتا ہے کہ ارب ہا ارب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے, لیکن آدمی کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ایسی زندگی ہر ایک مرد کے سامنے بھی آنے والی ہے اور عورت کے سامنے بھی آنے والی ہے. دنیا کی زندگی چھوٹی ہے تو یہاں کی راحتیں بھی چھوٹی ہے اور یہاں کی تکلیفیں بھی چھوٹی ہیں. آخرت کی زندگی بڑی ہے تو وہاں کی راحتیں بھی بڑی ہے اور وہاں کی تکلیفیں بھی بڑی ہے. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں دنیا اور آخرت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں کیا کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے. فرمایا انگلی پر آنے والا جو پانی ہے یہ دنیا ہے اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. آپ انداز لگائے دنیا کتنی چھوٹی اور آخرت کتنی بڑی. اسی لیے دوسری جگہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار فیسبغ فی النار صبغا فیقال له هل رأیت نعیما قط فیقول لا والله ما رأیت نعیما قط. اور میں دنیا والوں میں سب سے زیادہ نعمت میں, آسائش میں, آرام میں رہے ہوئے ایک مرد کو یا عورت کہا جائے گا, لیکن اس کا شمار ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, ایمان تو تھا لیکن اتنا کمزور تھا کہ جو اسے حکموں پر نہیں چلا سکا اور نافرمانی سے نہیں بچا سکا, جس کی بنا پر اس کا شمار جہنم والوں میں سے ہوا. وَيُسْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغًا اور میں اسے جہنم میں ایک پلک جھپکنے تک کی دیر کے لیے ڈال کر یہ پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی یا کبھی تجھے راحت ملی, تو وہ جہنم کے ایک سیکنڈ کی تکلیف کے مقابلے میں اپنے 60-70 سالہ زندگی کی راحت اور آرام کو اور آسائش کو بھول جائے گا
اور عورت بھول جائے گی اور قسم کھا کر یوں کہے گی کہ خدا پاک کی قسم راحت کسے کہتے مجھے معلوم نہیں. آگے ارشاد فرمایا ویوتا بأشد الناس بغصا في الدنيا من أهل الجنة, فرمایا دنیا والوں میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہے ہوئے ایک مرد کو یا عورت کو لایا جائے گا کہ ہمیشہ بیماری میں, ہمیشہ قرضے میں, ہمیشہ تنگ دستی میں اور ہمیشہ رسوائی اور ذلت میں دنیا والوں کی نگاہ میں, یعنی تکلیف کا کوئی ایسا تصور نہیں ہو سکتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو. ایسی حالت میں زندگی گزاری لیکن بدن سے نکلنے والے اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونے کی بنیاد پر اور دل میں اللہ کی ذات عالی کا یقین ہونے کی بنیاد پر اس کا شمار جنت والوں میں سے ہوگا. اور یس بغفل جنت سبغا, اور میں اسے جنت میں ایک پلق چپکنے تک یہ دیر کے لیے ڈال کر یہ پوچھا جائے گا حل مر ربے کا شدت القط, یا کبھی تجھے کوئی تکلیف پہنچی تو چند سیکنڈ کی جنت کی راحت اور آرام کے مقابلے میں اپنے 60-70 سالہ زندگی کی تکلیف کو یہ بھول جائیں گے اور قسم کھا کر اللہ کے سامنے یوں کہیں گے کہ خدا پاک کی قسم تکلیف کسے کہتے ہمیں نہیں معلوم. دنیا کی راحت بھی چھوٹی اور آخر دنیا کی تکلیف بھی چھوٹی, آخرت کی راحت بھی بڑی اور آخرت کی تکلیف بھی بڑی. اسی لیے اس دنیا سے آخرت کی طرف جانے والے ہر انسان کے سامنے جو گھاٹی آنے والی ہے وہ دنیا کی ہر اچھائی سے بہت اچھی آنے والی ہے اور دنیا کی ہر تکلیف سے بہت خطرناک گھاٹی آنے والی ہے. موت کی گھاٹی برے انسان کے لیے دنیا کے سخت سے سخت حالات سے زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے فرمایا کہ موت کے وقت میں انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا آدمی کے بدن پر 300 تلوار کے مارے جائیں, اور اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. پھر قبر کی تکلیف موت سے زیادہ خطرناک ہے, اس لیے کہ قبر آدمی کو بھیجے گی یہاں تک کہ آدمی کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی, سانپ اور بچھو اس کو ڈسیں گے, آگ اس پر جلا دی جائے گی. قیامت کا دن قبر سے زیادہ سخت ہے کہ جس دن کے بارے میں فرمایا آتے وہ ایسا بھاری دن ہے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا, یوں مجھے چاد الدان شیبا, ویسا بھاری دن ہے کہ کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. آدمی اپنے باپ سے, بیٹے سے, بھائی سے, بیوی سے دور بھاگے گا کہ کہیں یہ مجھے مل کر کے مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. لکھل مرکم من ہوں یوم دن شام نہیں ہوں, فرمایا وہ ایسا بھاری دن ہے کہ ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی کہ میں جنت میں چلا جاؤں چاہے میرا پورا خاندان, میری بیوی, بچے, ماں باپ سارے جنت میں چلے جاؤں. فرمایا وہ ایسا بھاری دن ہے جو قبر سے زیادہ خطرناک ہے, قیامت کے دن سے زیادہ بھاری پلسراج ہے, جس پلسراج کو جہنم پر بچھایا جائے گا, جو بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کی گزر سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. وہ پلسراج یہ قیامت کے دن سے زیادہ بھاری ہے, اس کے بعد پھر جہنم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. فرمایا جہنم میں ایک دن میں ہزاروں مرتبہ اس کی کھال کو بدلا جائے گا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب تک اس کی کھال جل جائے گی اللہ نئی کھال لگائیں گے تاکہ جہنم کے عذاب کو یہ چکھے. اور فرمایا کئی ہاتھ لمبی اس کی کھال ہوگی اور اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کی مسافت مہینوں کی ہوگی, اور اس کی ایک ڈال احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اتنی پیاس کے پوری دنیا کا سمندر پی لے تو پیاس نہ بجھے, اور اتنی بھوک کے پوری دنیا کا کھانا کھا لے تو اس کی بھوک جو ہے وہ نہ ملے اور پیاس نہ ملے. فرمایا جہنم سب سے زیادہ خطرناک ہے. ایسے ہی میرے محترم دوستوں اور میری محترم بہنوں, دنیا کے اچھے سے اچھے حال سے اچھا حال موت کا حال ہے. فرمایا الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب, فرمایا موت ایک ایسا پل ہے کہ جو حبیب کو محبوب سے ملا دیتا ہے. ہر مرد اور عورت جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے, تو اللہ سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں موت کے علاوہ. اسی لیے حضرت بلال کے انتقال کا وقت آیا تو بیوی پاس میں بیٹھ کر کے کہہ رہی ہے واہ تربا واہ حزنا, ہائے کتنی بے چینی اور کائے کتنے غم کی بات ہے کہ آپ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں واہ تربا واہ تربا, پگلی یہ کہنے کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ تو موقع اس بات کا ہے کہ واہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ کہ موت کا جام پینے کے بعد غدن نلقل احبا محمد و حزبا، کل کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی. یہ تو بہت ہی بہترین پیالہ پینے کا ہے جو موت کا پیالہ ہے. اور میں ایسی آسانی سے موت نکلتی جان نکلتی ہے جیسا کہ گوتے ہوئے آٹے میں سے باہر نکل گیا. اور ابھی موت نہیں آئی ہے اور سارے فرشتے سینکڑوں ہزاروں فرشتے آ کر کے اس کا دل بہلاتے ہیں، اسے جنت کی نعمتیں دکھائی جاتی ہے، اللہ کی رضا دکھائی جاتی ہے اور جنت کا بستر اس کے لیے، جنت کا کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، وہاں کے گلدستے اس کے لیے لائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اس کو موت کے وقت میں روح کے نکلنے کی اتنی طلب ہوتی ہے جتنا کہ ایک پرندے کو طلب ہوتی ہے پنجرے میں سے نکل جانے کی. اور جب یہ نکل جاتی ہے اس کی روح تو اس کے بعد یہ کہتا ہے قدیمونی قدیمونی، اس کے جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو پھر مجھے جلدی نہیں چلو تمہاری سڑی ہوئی دنیا سے آخرت کی طرف، جہاں میرے اللہ نے موت سے زیادہ اچھا سامان میری قبر کے اندر میں رکھا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے. اور میں جنت کا بستر ہے، جنت کی کھڑکیاں ہیں، جنت کی خوشبوئیں ہیں، اس جنت کی ہوائیں ہیں اور اس میں اتنی وسعت ہے کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک جو ہے اس کی قبر کو جو ہے وہ کھول دیا جائے. اور میں قیامت کے دن قبر سے زیادہ خوشحالی کا دن ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن اس کے لیے ایسا ہوگا جیسے 2 رکعت نماز میں وقت لگتا ہے، اتنا وقت اس کے لیے قیامت کا دن ہوگا. اور فرمایا اللہ کا عرش ہوگا اور مرتوں کے ممبر کے اوپر آرام سے یہ گھوم پھر رہے ہوں گے اور اس کے بعد یہ پل سراط پر بجلی کی طرح گزر کر کے جنت جو ہے وہ پل سراط سے بہت زیادہ اچھی جگہ ہے ایمان والوں کے لیے، جس کے بارے میں فرمایا کہ کم سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. ہندوستان جتنی نہیں اور امریکہ جتنی نہیں اور امریکہ میں شکاگو جتنی نہیں اور شکاگو کے اندر میں ایک محلے جتنی نہیں اور ایک محلے کے 2,000 فٹ کے گھر جتنی نہیں جس کے اوپر آج ہر ایک کو پکڑ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کم سے کم درجے کے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے. اس لیے کہ جنت کو اللہ نے خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بادشاہ بنوں. آپ ایک مورچی کو پوچھیں گے کہ بھائی کیوں بادشاہ بننا چاہتا ہے، بولے ہاں بننا چاہتا ہوں لیکن دنیا میں بن نہیں سکتا، تو خواہش ہے اس کی، تو خواہش کی پوری کرنے کی جگہ اللہ نے جنت بنایا، لہذا اللہ جل شانہ جنت میں بادشاہوں کی طرح اس کو رکھیں گے. اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یہ مخاطب تو دیکھے گا اور تو پھر دیکھے گا تو کیا دیکھے گا، کہ ایک بہت بڑا ملک ہوگا ہر ایک کا اپنی جنت میں اور اس جنت کے اندر میں اتنی زبردست نعمتیں ہوگی کہ جس نعمت لا مقطوعہ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہوگی نہ اس کے اوپر کوئی روک ٹوک ہوگی. فرمایا اتنی بڑی جنت میں خوبصورت بنا کر، تندرست بنا کر، طاقتور بنا کر اور زندگی دے کر اس کو داخل کیا جائے گا. ہر ایک کی شکل ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کی اور ہر ایک کا حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کا اور ہر ایک کی آواز ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام کی اور ہر ایک کے اخلاق ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایسا کامل اور مکمل بنا کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت وہ ہے جو تمہارا جی جائے. ایک ایک پتھر، ایک ایک سونے کی اور ایک ایک چاندی کی، اور ایک حدیث میں آتا ہے اس کا محل ہوگا، اور ایک جگہ آتا ہے من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، ایک ہی موتی کا بنا ہوا مکان ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی. پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں ہوں گی. جنتی کے ہاتھ میں سونے کی ایک چھڑی ہوگی، وہ چاہے گا کہ یہ نہر میرے پیچھے پیچھے چلے تو جنتی جہاں جائے گا یہ نہر اس کے پیچھے پیچھے چلے. فرما یتوف علیہ ولدان مخلدون، فرما ہمیشہ جو لڑکے رہیں گے 80,000 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت کے لیے ہر وقت میں آگے پیچھے رہیں گے. یہاں تو آپ کا حال ایسا ہے کہ آپ کے گھر کی گھاس کاٹنے کے لیے آپ نوکر نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کا ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے آپ نوکر نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کے کپڑے خود اپنے ہاتھ سے آپ کو دھونے پڑتے ہیں. اللہ جنت کے اندر میں ہر جنتی مرد اور عورت کو 80,000 خادم دیں گے. اور میرے محترم دوستو اللہ کا دیدار ہوگا، جیسے فرمایا تم 14 رات کے چاند کو تم دیکھتے ہو ایسے اللہ کو تم دیکھو گے جیسے 14 رات کے چاند کو دیکھتے ہو. میرے محترم دوستو اللہ جل شانہ نے آخرت میں زبردست نعمتوں کو رکھا ہے اور آخرت میں زبردست عذاب کو رکھا ہے. اس عذاب سے بچنے کے لیے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی 60-70 سالہ زندگی بھی کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے. دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ مکان پکا بن جائے, بڑا بن جائے. دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ کپڑے اچھے ہو جائے اور فاخرہ ہو جائے. دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ کھانے زیادہ ہو جائے اور عمدہ ہو جائے. اور دنیا کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ سواریاں لمبی چوری ہو جائے اور اچھی ہو جائے. کا دنیا کی کامیابی یہ ہے کہ دلوں میں اطمینان اور چین اور سکون آ جائے. کہ ایک آدمی کے پاس سارے نقشے ہیں لیکن اس میں چین اور سکون نہیں. تو ایسے لوگ کروڑ پتی ہونے کے باوجود جینے کے بجائے مر جانے کو پسند کرتے ہیں. اور آپ دنیا میں دیکھ لو, بھوکے نہیں مرتے بلکہ جو کروڑ پتی ارب پتی کھڑت پڑی ہوتے ہیں وہی سرکشی خودکشی کرنے والے آپ کو ملے. تو دلوں میں اللہ نے بے چینی ڈال دیا, چاروں طرف وسائل ہے لیکن اللہ نے حیات البنکا بے برکتی والی زندگی دے دیا جس کی بنا پر جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرتا ہے. تو فرمایا دلوں میں اطمینان دیں گے, آپس میں محبتیں دیں گے, دعاؤں کی قبولیت دیں گے, اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. ہاں کوئی نہ کوئی حال آتا رہتا ہے, تو اس حال سے نکلنے کے لیے فرمایا اللہ دعا میں قبولیت عطا فرمائیں گے اور اللہ جل شانہ مال میں عمر میں روزی میں برکت عطا فرمائیں گے اور اللہ جل شانہ زندگی کو ایسی صاف ستھری بنائیں گے کہ ہمارے ہاتھوں اللہ کا دین دنیا میں پروان چڑھے. فرمایا دنیا میں اسلام کی کامیابی ملے اور آخرت کی ہر گھاٹی میں, موت پر, قبر میں, قیامت کے دن میں, پرسرات میں عافیت کے ساتھ پار ہو کر جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے, اس کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اتارا ہے. اللہ جس کسی کو دونوں جہاں کی کامیابی دیں گے اس کو صرف دین کے راستے سے دیں گے, اور اللہ جس کسی کو بھی دونوں جہاں میں ناکام کریں گے اس کو صرف بے دینی کے راستے سے ناکام کریں گے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے ہر زمانے میں انسانوں کے لیے دین اتارا نبیوں کے راستے سے, اور سب سے آخر میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری انسانیت کے لیے قیامت تک کے زمانے کے لیے ایک کامل اور مکمل دین اتارا اور اتار کر کے قرآن میں اعلان فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. کہ اب اللہ کی نگاہ میں جو پسندیدہ طریقہ ہے جس پر اللہ انسانوں کو کامیابی سے ہم کنار کریں گے, فرمایا وہ صرف دین اسلام ہے. مالدار کے لیے بھی, غریب کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی, حاکم کے لیے بھی, محکوم کے لیے بھی, شہری کے لیے بھی, دیہاتی کے لیے بھی, فرمایا اب اللہ کی نگاہ میں ہر ایک کے لیے جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے. فرمایا اس کے علاوہ جو کوئی اور راہ چل کر کے آئے گا اللہ فرماتے ہمارے یہاں مقبول نہیں ہوگا اور وہ آخرت میں زبردست نقصان اٹھانے والے ہوں گے جو اس کے علاوہ کسی اور راہ پر چل کر کے آئیں گے. اس لیے ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے اللہ نے ایک دین کو منتخب فرما دیا اور یہ اللہ نے خوش ہو کر رو راضی ہو کر کے سب کو دین دیا. اسی لیے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا, اب اس میں بڑھانے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور اب اس میں گھٹانے کی بھی گنجائش نہیں. جو بڑھائے گا وہ فطرے میں گرے گا اور جو گھٹائے گا وہ بھی فطرے میں تو گرے گا. جو بڑھائے گا وہ بھی گمراہی میں جائے گا اور جو گھٹائے گا وہ بھی گمراہی میں جائے گا. کہا کوئی بڑھانے کی بھی گنجائش نہیں اور گھٹانے کی بھی گنجائش نہیں. اس لیے اللہ نے فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے پر پورا پورا اتار دیا دین کے راستے سے. جتنی نعمتیں اللہ کے خزانے سے انسان کو ملے گی وہ دین کے راستے سے ملے گی, اور کوئی راستہ نہیں ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا. جہاں تک کھانے کا اور کپڑے اور مکان کا تعلق ہے وہ تو اللہ ہر ایک کو لیتے ہیں. اللہ کتے کو کھلاتے ہیں تو کیا انسان کو نہیں کھلائیں گے؟ اللہ تو نافرمان کو کھلاتے ہیں, کیا فرما بردار کو نہیں پہنائیں گے؟ مسئلہ کوئی دنیا کی چیزوں کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نعمت کو جس میں اللہ کی رضا سے جیے اور اللہ کی رضا پر یہ مرے, اور بھائی یہ نعمت ہم نے مکمل کیا دین کے راستے سے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر کے دیا ہے. اور اللہ جس چیز کو پسند کر کے دے دے اس سے بڑی پسندیدہ کوئی چیز ہو نہیں. میرے محترم دوستوں اور محترم بہنوں, اللہ جل شانہ نے یہ دین عطا فرمانے کے بعد اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کو خطاب کیا ہے. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين.
اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں اور دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا چیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا, آدھا لیا آدھا چھوڑا ایسا نہیں چلے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اگر اسلام زندگیوں میں پورا پورا آئے گا تو دنیا میں اللہ کی مدد رحمتیں برکتیں اور اللہ کی طرف سے حیات طیبہ آئے گی, اور اگر دین میں نقصان آئے گا فرد کی زندگی میں, خاندان کی زندگی میں, برادری کی زندگی میں اور پوری امت کی زندگی میں, تو پھر اللہ کی طرف سے نقد مصیبتیں دنیا میں آئے گی. اس امت کے پلٹنے کا راز دین کے کمال میں ہے. زندگیوں میں دین پورا آئے گا تو اللہ کی طرف سے سعادت پوری آئے گی, اور اگر دنیا کے اندر میں بے دینی اگر آئی یا زندگی کے اندر میں دین ادھورا ہوا تو دنیا میں نقد مصیبت آئی. اسی لیے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے فساد دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, تمہارا جیسا عمل اوپر جائے گا ایسا اللہ کی طرف سے اچھے برے حالات آئیں. اس لیے میرے دوستو اللہ کی طرف سے ایمان والوں سے مطالبہ ہے کہ اے ایمان والوں دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے جو لکھا ہے کہ یہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اسلام سے پہلے ایک آسمانی سچے مذہب کے ماننے والے تھے, لیکن اسلام سے پہلے تو اور مذاہب تھے. اب اس مذہب کے اندر میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا. اسلام میں حلال ہے, فرض واجب نہیں ہے. اب ان کے دل میں ایک بات یہ آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور میرا پہلا جو آسمانی سچا مذہب جس کا میں ماننے والا تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا. کہ بھائی کتنا اچھا جذبہ ہے, کہ بھائی جذبے میں کوئی خرابی ہے, اتنے اچھے جذبے تھے. فرض چیز کو نہیں چھوڑا, اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, صرف مباح ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں مباح ہے, زندگی میں اگر آدمی نہ کھائے تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے جو ہے یہ تیتر کا گوشت کیوں نہیں کھایا, مباح جانور ہے کیوں نہیں کھایا, نہیں پوچھا جائے گا. تو مباح چیز کو چھوڑا اور اتنے اچھے جذبے کے ساتھ چھوڑا, کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, کوئی فرض واجب نہیں چھوڑا, اس پر اللہ کی طرف سے آیت اتر رہی ہے کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے آنے کے بعد دنیا کے کسی تہذیب اور تمدن کی طرف اور دنیا کے کسی بھی مذہب کی طرف تمہارا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اور تمہارا تاب تیاگ کرنا اللہ اس کو برداشت نہیں کرے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک آسمانی کتاب کا نسخہ تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو فرمایا کیا ہے, فرمایا فلانا فلانی چیز ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور متغیر ہو گیا غصے کے مارے, اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اے عمر کیا قرآن کے آنے کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت بھی باقی ہے؟ اور یہ فرمایا اگر اس کتاب کے حامل اگر آج آ جائے تو ان کی نجات ہو نہیں سکتی ہے جب تک یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میری شریعت کی تہذیب کے ساتھ یہ نجی. اس لیے میرے دوستوں اللہ کا مطالبہ ہر ایک مرد اور عورت سے یہ ہے کہ اپنی زندگی میں پورے پورے دین کو لائیں, اس لیے کہ ادھورے دین سے پورا نفع کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ادھوری چیز سے پورا نفع کیسے ہوگا؟ آپ کے پاس قیمتی سے قیمتی گاڑی ہے لیکن اس کا ایک پہیا نہیں ہے, اس گاڑی میں بیٹھ کر مسجد تک جا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس $10,00,000 کی گھڑی ہے لیکن اس کی تو سوئیاں ہی نہیں ہے, تو آپ کی اس گھڑی سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو ادھوری ہو گئی, تو نفع ادھورا ہو گیا. ایسا ہی دین ہے, تو دین کا پورا پورا نفع کہ جس میں دنیا میں عزت ملے, سربلندی ملے, حیات طیبہ ملے, دلوں میں اطمینان ملے, دعاؤں کی قبولیت ملے, روزیوں میں حلال برکت ملے اور موت سے لے کر کے جنت تک جانے تک ساری گاڑی آتی سے پار ہو جائے. فرمایا اس کا مدار پورے پورے دین پر ہے. ہماری یہ جو دعوت اور تبلیغ کی محنت ہے یہ کوئی صرف نکلنے نکالنے کی محنت نہیں ہے, بلکہ محنت اس بات کی ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے ہر مرد اور عورت کی زندگی میں پورے پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور اس طاقت کے راستے سے اس کی زندگی میں پورا پورا دین آ جائے, تاکہ اس دین کے راستے سے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے اور اس کی آخرت بنا دے. اب میرے محترم دوستوں اور محترم بہنوں, اللہ جل شانہ کی طرف سے جس پورے دین کا مطالبہ ہے اس دین کی سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے, اور یہ ایمان 24 گھنٹے کے اعتبار سے فرض ہے. نماز کو دین میں 5 مرتبہ فرض ہے, روزے اور زکات سال میں 1 مرتبہ فرض ہے, اور حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے, لیکن ایمان 24 گھنٹے کے اعتبار سے فرض ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی ایمان والا 100 سال ایمانی زندگی جینے کے بعد اگر چند سیکنڈ کے لیے ایمان سے اگر یہ نکل جائے تو پھر اس کے 100 سال کی ساری عبادت غارت ہو جائے گی, اور اگر اس حال میں مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے. چند سیکنڈ کے لیے ایمان سے خالی ہو گیا تو یہ ساری عبادت چلی جائے گی. اس طرح 100 سال کفر میں زندگی گزارنے والا آدمی 1 مرتبہ تصدیق کے قلب کے ساتھ کلمہ پڑھ لے تو یہ سیدھے 100 سال کے گناہ اس کے دھل جائیں گے, ایسا کفر کی وجہ سے 100 سال کی ساری عبادت اس کی ختم ہو جائے. تو ایمان 24 گھنٹے کے اعتبار سے فرض ہے, اور ایمان میں کھوٹ اللہ کی یا برداشت ہے, عمل کی کھوٹ کی تو معافی ہو جائے گی. 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے جھٹکے میں معاف کر دیا, اللہ کی معافی کے بڑے لمبے چوڑے لمبا چوڑا نظام ہے, اس لیے کہ اللہ بڑے تو اللہ کی معافی بڑی بڑی. 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ نے معاف کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑے سے بڑا پاپی شہریوں نے اس کو شہر سے باہر جنگل میں ڈال دیا, یہاں تک کہ کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. اس کی موت کا وقت آیا, دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو کوئی بھی نہیں ہے, تو آسمان کی طرف دیکھ کر یوں کہتا ہے, اے وہ پاسدار, اگر آپ مجھے پکڑ کریں گے تو آپ کا کوئی لابھ نہیں ہوگا, اور اگر آپ مجھے معاف کریں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کو کون پوچھنے والا ہے, اور آپ معاف کریں گے تو آپ کا کیا نقصان ہوگا. بس اللہ کو یہ اس کے 2 جملے ایسے اچھے اور بھلے لگے کہ صرف اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو ولی بنا کر کے موت دیا, اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میرا ایک بندہ ہے جو جنگل کے اندر میں, میرا ایک ولی جنگل کے اندر میں اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے, آپ جا کر جنازے کی نماز پڑھائیں اور شہر میں اعلان کر دیں کہ جو اس جنازے کی نماز میں شریک ہوگا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. تو دوستو اللہ جل شانہ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں, لیکن شرک کی معافی نہیں. اسی لیے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, فرمایا اللہ شرک کے گناہ تو معاف نہیں کریں گے, باقی جتنے گناہ ہوں گے اللہ جس کے لیے چاہیں گے معاف فرمائیں. اس لیے میرے دوستوں اور محترم بہنوں, سب سے پہلی بنیادی بات جو ہر ایک مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان پر محنت کر کے اپنے ایمان کو خالص اللہ کے لیے بنائیں. کیا مطلب خالص بنانے کا؟ فرمایا ایمان کو خالص بنانے کے معنی یہ کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو جائے, بیوی سے, بچوں سے, شوہر سے, ماں باپ سے, کاروبار سے, اچھے اچھے کھانوں سے, اچھی اچھی گاڑیوں سے, اور اچھے اچھے مکانات سے, دنیا کی ہر چیز سے اللہ کی محبت زیادہ ہو جائے, اور اتنی محبت دل میں آ جائے جو اللہ کی اطاعت پر ہمیں کھڑا کر دے. اس لیے کہ بغیر اطاعت کے محبت جھوٹی ہے. پھر مجھے تو شوہر سے محبت ہے اور شوہر کی ایک بات نہ مانے, آدمی کہیں مجھے تو بیوی کی محبت ہے اس کی ایک بھی بات نہ مانے, تو یہ محبت میں جھوٹا آدمی ہے. اللہ سے اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت پر آ جائے, اور پتہ اللہ کا اتنا ڈر دل میں پیدا ہو جائے کہ 24 گھنٹے کی زندگی نافرمانی سے بچ جائے. اللہ کی پکڑ کا ڈر, اللہ کی بڑائی کا تاثر اتنا ہمارے دلوں کے اندر میں آ جائے کہ اس تاثر کی وجہ سے ہم گناہ سے بچے. اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کرے, جن کی پکڑ اتنی بڑی اور جن کے عذاب اتنے بڑے, لہذا اللہ کا ڈر ہمیں گناہ سے بچائے. اور تیسری چیز ایمان میں یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق دنیا میں پھیلی ہوئی کسی بھی شکل کے ساتھ نہیں ہے, نہ ملک کے ساتھ ہے, نہ مال سے ہے, نہ ڈگری سے ہے, اور نہ بڑے بڑے عہدوں سے ہے, اور نہ حکومتوں سے ہے. ہماری زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اللہ خالق ہے, اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. اللہ بنانے والے ہیں, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ بنی ہوئی چیزیں ہیں. اور مخلوق کے بارے میں یہ فرمایا, لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاۃ ولا نشورا. فرمایا مخلوق چوٹی ہو یا جبریل امین ہو, اور فرمایا ذرہ ہو یا پہاڑ ہو, یا قطرہ ہو یا سمندر ہو, یا $1 ہو یا لاکھوں اربوں اور خربوں ہو, اس کے ہاتھ میں نفع بھی نہیں ہے, نقصان بھی نہیں ہے, مارنا بھی نہیں ہے, جلانا بھی نہیں ہے اور مار کر کے دوبارہ زندہ کرنا بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں جبرائیل امین اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر اصلی شکل میں آ جائیں تو ان کے پیر ساتوں زمین کے نیچے ہوں اور ان کا سر ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے اوپر ہوں اور اپنے پروں کو پھیلا دے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کی خالی جگہ کو پور کر دے. اور اتنا طاقتور فرشتہ کہ جب قوم لوط کو اجاڑنے کا اللہ نے حکم دیا تو اپنے پر کے ایک کونے کو زمین کے نیچے ڈال کر زمین سمیت انسانوں کو آسمانوں تک لے کر کے گئے, جہاں تک کہ پہلے آسمانوں نے ان کی آواز, آسمان کے رہنے والوں نے ان کی آواز کو سنا اور اس کے بعد ان کو الٹا دیا. اتنا بڑا فرشتہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں گیا ہے تو ایک مقام پر جا کر یوں کہتا ہے, اگر یکسرے مو یہ بدتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم, یوں کہتا ہے کہ آقا یہاں تک اللہ کی طرف سے آنے کی اجازت ہے, اگر یہاں سے آگے ایک بار کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جلد قابل ہوں. یہاں تک آیا ہوں اللہ کے حکم سے, آگے حکم نہیں ہے, ایک بار کے برابر میں حرکت نہیں ہوں. اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کا یقین یہ بنے کہ مخلوق کے کسی چھوٹے بڑے نقشے سے زندگی نہیں بنے گی, زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. آج تک جس کسی کی بھی زندگی بنائی ہے صرف ایک اللہ نے بنائی ہے, اور آج تک جس کسی کی زندگی کو اجاڑا ہے صرف ایک اللہ نے اس کی زندگی کو اجاڑا ہے. زندگی کے بننے کا اور بگڑنے کا تعلق مخلوق کے ساتھ نہیں ہے, خالق کے ساتھ ہے. یہ ہمارے دلوں کا یقین بن جائے کہ زندگی اللہ بنائیں گے اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑیں گے. اب بنانے کا ضابطہ کیا اور اجاڑنے کا ضابطہ کیا, ایسا اندازوں نہیں ہے اللہ کی یہاں کہ میں اس کی اجاڑ دیا اس کی آباد کر دیا. اجاڑنے کا اور آباد کرنے کا ضابطہ صرف محمد رسول اللہ ہے. فرمایا جس کی زندگی 24 گھنٹے کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے, فرمایا اس سانچہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جو اس سانچے میں ڈھل جائے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں اعلان فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے پیچھے پیچھے چلو, اگر تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا دیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اللہ کو پسند ہے تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنا دے وہ اللہ کو پسند ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اللہ کو پسند ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس بنا دے اللہ کا محبوب بن جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کو پسند ہے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز بنا دے وہ اللہ کا محبوب بن جائے. جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا دے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاروں لائنوں کا مطالعہ کیا اور میں نے چاروں مذہبوں کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا سنت کے علاوہ کوئی مختصر راستہ نہیں. فرمایا جتنا سنت پر زندگی آتی چلی جائے گی آگے اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کا محبوب ہوتا چلا جائے گا. لیکن انسان ہے, بشر ہے, غلطی ہوتی ہے. فرمایا کوئی بات نہیں, اللہ معاف کریں گے, اس لیے کہ اللہ بڑے معاف کرنے والے. اس لیے اس بات کا اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈالنا, ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی سے لے کر کے بڑے سے بڑے شعبے تک ہمارے سارے شعبے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے. فرمایا اس راستے سے اللہ کامیاب کرے. اب آپ کے سانچے میں ڈھالنا آدمی کے لیے آسان کیسے ہوگا, اس لیے کہ ہر ایک کے ساتھ نفس بھی ہے, شیطان بھی ہے اور ماحول بھی ہے. نفس نہیں چاہتا, نفس کی فطرت میں ہے برائی کا حکم کرنا. آوارہ کتے کی طرح کچھ بھی کھاوے پیوے, ایسا ہی نفس ہے, یہ آوارہ کتے کی طرح ہوتا ہے. اسی لیے تو جب نفس کے بارے میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, فرمایا نفس کی فطرت میں یہ ہے کہ یہ برائی کا حکم کرتا ہے. تو آپ اس کے لیے اس کا دشمن ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے دو پہلوؤں کے بیچ میں ہے, یعنی اس کا نفس جو ہے وہ سب سے بڑا دشمن. شیطان سے بھی بڑا دشمن جو ہے وہ نفس ہے. کہتے ہیں نا گھر کا بیبی لنکا جائے, باہر کے دشمن سے اتنا بچنا اپنے آپ کو آسان ہے اور اپنے آسین کے حساب سے بچنا بہت مشکل ہے. تو اپنے دشمن سے بچنا بہت مشکل ہے, تو نفس بھی دشمن ہے. پھر شیطان نے تو قسم کھائی ہے اللہ کے سامنے کہ تیری عزت کی قسم میں ان کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے پیچھے نیچے سے آؤں گا, بولا تجید اکثر ہمشا گرین, تیرے اکثر بندے دیندار بن کر نہیں آئیں گے, بے دین بن کر کے آئیں گے, شکر کے ساتھ نہیں آئیں گے, کفر کے ساتھ آئیں گے. تو وہ مستقل وہ محنت میں ہیں اور ایک ماحول ہے. اس طرح کے ماحول کا اثر ایسا ہے جیسا کہ موسم کا اثر ہوتا ہے. جب سردی آئے تو سب کو سردی لگے گی, امام صاحب کو بھی لگے, مقتدی کو بھی لگے, چاہے تو بھی لگے نہ چاہے تو بھی لگے, بادشاہ وقت کو بھی لگے گی اور فٹ پاتھ پر رہنے والے فقیر کو بھی لگے گی. کسی کے ساتھ موسم کی رشتے داری نہیں ہوتی, ربا ایسا ہی ماحول ہے, یہ ماحول سے طبیعتیں اثر لیتی ہے. اچھا ماحول ہے گا تو آدمی متاثر ہوگا اور برا ماحول ہوگا تو متاثر ہوگا, چاہے ارادہ کرے نہ کرے اس کا اثر پڑے گا. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحمدانہ او یمجسانہ او ینکرانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کسی کے بھی گھر میں بچہ پیدا ہو اللہ کسی کو ایمان نہیں پیدا کرتا, اللہ ایمان کی فطرت پر پیدا کرتے. لیکن ایمان کی فطرت پر پیدا ہونے کے بعد جس ماحول میں اس نے آنکھ کھولی, اب اس نے اپنے آنکھ سے ایمان کے خلاف دیکھا, اپنے کانوں سے ایمان کے خلاف سنا, جب بولنے لگا تو ایمان کے خلاف بات کرنا شروع کیا, اور جب سوچ بڑی تو سوچنا ایمان کے خلاف شروع کیا, جس کے نتیجے میں اندر کی جس فطرت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا وہ فطرت مست ہو گئی اور اس کے اندر کی فطرت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور یہ جو ہے وہ دوسرے رخ پر چلا گیا. تو ماحول کا اتنا زبردست اثر ہے, تو ماحول دشمن ہے. یہ تین تین دشمنوں کے بیچ میں آدمی اپنی زندگی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں کیسے ڈالے, کیا یہ سانچے میں ڈھالنے کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی, نماز پابندی سکھانے کے لیے ہے. اسی لیے فرمایا کہ نماز کی خاصیت کیا ہے, فرمایا نماز کی خاصیت یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, فرمایا نماز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ نماز انسان کی بنتی چلی جائے گی تو اس کو ہر قسم کی بے حیائی اور برائیوں سے اس کو روکتی چلی جائے گی, فرمایا اس کو رزق کو بھی کھینچ کے لائے گی اور اس کے اخلاق کو بھی بنا دے گی, اس کی پوری زندگی صحیح ہو جائے گی. اسی لیے فرمایا جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی زندگی صحیح ہوگی. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی, جس کی نماز کامل نکل گئی آگے کا اس کا کھاتا کھولا نہیں جائے گا, اور جس کی نماز میں گڑبڑ نکلی اس کے رجسٹر کو اجڑا جائے گا, اور جس کا رجسٹر اجڑا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا سب قیامت کے دن. اس لیے زندگی پابندی پر آنے کے لیے اللہ نے جو چیز عطا فرمائی ہے وہ نماز عطا فرمائی ہے. اسی لیے نماز کو اپنی محنت کا میدان بنانا. آج تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بچپن میں جو نماز ہم پڑھ رہے تھے 55 سال کی عمر میں مرد اور عورت وہی نماز پڑھے, کوئی نماز کے اندر میں ترقی نہیں. حالانکہ مولانا اجاز صاحب فرماتے تھے اگر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز اس سے اچھی نہیں ہے تو یہ زوال کے اوپر ہے, آگے کی طرف نہیں ہے. ہر نماز ہماری پہلی نماز سے اچھی ہونی چاہیے, یہاں تک کہ ہماری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مل جائے. اسی لیے حکم ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, فرمایا نماز ایسی پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو. جس نماز پر زندگی بنے گی وہ اس نماز پر بنے گی جو نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے قریب ہوتی چلی جائے. کہا رکو نماز نکو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر سنت کی رعایت کے ساتھ میں نماز کو پڑھنا, پھر اندر کی پڑھی جانے والی چیزوں کو صحیح یاد کر کے پڑھنا, پھر اس دھیان کے ساتھ پڑھنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا کہ جب کبھی میرا چھوٹا بڑا مسئلہ آئے گا میں نماز پڑھ کر میرے اللہ سے کہوں گا یا کہوں گی تو اللہ میرے اس کام کو بنا دیں گے. فرمایا نماز میں صحیح یقین آئے, نماز کے اندر میں علم آئے, نماز کے اندر میں احتساب آئے, اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کا دھیان آئے, اور نماز میں احسان آئے, اور نماز میں اخلاص آئے, فرمایا آج نماز بن گئی, اس 2 رکعت نماز سے 7 آسمان سے مدد آ گئی. اس لیے اپنی نماز کو محنت کا میدان بنانا. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک سنت کا کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں. ایک اللہ والوں کے مرید تھے, انہوں نے اپنے شیخ سے یوں کہا کہ میں اپنی نماز کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری نماز کی کیا شکل بنتی ہے نماز پڑھنے کے بعد. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سو جاؤ گے تو دیکھو. تو سو گئے تو رات کو خواب سے کیا دیکھا, ایک خوبصورت لڑکی ہے لیکن آنکھوں سے ہنسی. صبح میں آ کر کے کہا کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا, تو فرمایا تمہارے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری پوری نماز سنت کے مطابق ہے, صرف نماز میں تم نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی, حالانکہ آنکھ کھول کر نماز پڑھنا سنت ہے, یہ سنت کے خلاف نماز پڑھنے کا اثر یا ڈبل ہے. اس لیے میرے دوستوں اور میری محترم بہنوں, اپنے ایمان کے بنانے کے ساتھ اور یہ اپنے یقین کے بنانے کے ساتھ اپنی نماز کے بنانے کی محنت میں لگنا کہ جس کے ذریعے سے ہماری نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ملتی چلی جائے. جب یہ دو بنیادیں صحیح ہو جائے گی تو اب آگے اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہو جائے گی. یعنی بنیاد کیا ڈالی جاتی ہے, پہلے بلڈنگ کھڑی نہیں ہوتی, پہلے بنیاد ڈالی جاتی ہے, اور جب بنیاد مستحکم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ جتنے فلور کی چاہے عمارت آپ بنا لیں. کیا کلمہ بن گیا اور نماز بن گئی, اب اس کے بعد میں آپ کی معاشرت پاکیزہ ہو جائے گی, اس لیے کہ جتنا کلمہ ضروری اور جتنا نماز ضروری اتنا ہی اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا ضروری. اس لیے کہ اللہ نے اپنے حقوق رکھے ہیں اور مخلوق کے حقوق رکھے. اللہ کے حقوق تھوڑے ہیں اور مخلوق کے حقوق زیادہ ہیں. اللہ کے دو بڑے حق ہیں, ایک ایمان اور ایک عبادت. کا یقین صرف اللہ کا ہوگا اور عبادت صرف اللہ کی جائے گی, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس لیے لا الہ الا اللہ کے معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں, صرف ایک اللہ عبادت کے لائق ہے. تو اللہ کے تو بڑے بڑے حق ہیں, باقی تو اللہ نے مخلوق کے حق رکھے ہیں. 25% اللہ کے حق ہے اور 75% مخلوق کے حقوق ہے. ماں باپ ہے تو ماں باپ اور بچوں کے کیا حقوق ہے دوسرے پر, میاں بیوی ہے تو میاں بیوی کے آپس میں کیا حقوق ہے, بھائی بہن ہے تو کیا حقوق ہے, پڑوسی پڑوسی ہے تو کیا حقوق ہے, سیٹ اور نوکر ہے تو کیا حقوق ہے, حاکم اور محکوم ہے تو کیا حقوق ہے, اور ایک آدمی مزدوری کرتا ہے اور ایک آدمی مزدوری لینے والا ہے, تو ان کے آپس کے کیا حقوق ہے, جتنی نسبتیں ہیں اتنے حقوق ہیں. تو فرمایا معاشرت کیا ہے, معاشرت حقوق کی ادائیگی کا نام ہے. کہ ہر ایک کے حق کو پہچاننا, عورت شوہر کے حق کو پہچانے اور شوہر عورت کے حق کو پہچانے, اور اللہ قربان جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر, کہ اللہ نے اس دین کے اندر میں ایک کی چاہت کو دوسرے کا دین بنا دیا, ایک کی چاہت کو دوسرے کا دین بنا دیا. ماں باپ کی چاہت یہ ہے کہ بچے میری خدمت کرے اور میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے, تو ماں باپ کی چاہت کو اللہ نے بچوں کا دین بنا دیا اور یہ فرمایا کہ تمہاری جنت کا راستہ تمہارا باپ ہے اور تمہاری ماں ہے, اور اللہ کی رضا تمہارے باپ اور ماں کی رضا میں اور خوشی میں ہے. یعنی جو ماں باپ کی چاہت ہے وہ بچوں کا دین بنا دیا, اور جو بچوں کی چاہت ہے وہ ماں باپ کا دین بنا دیا. بچے نادان ہیں, نہیں جانتے اچھے بڑے بڑے کو اور برے کو, لہذا ان کی کوئی تربیت کے چاہے ان کی فطرت چاہتی ہے, لہذا یہ ذمہ داری ماں باپ کو دیا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اسلامی نام رکھا جائے, اس لیے کہ نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے. اچھا نام ہوگا تو اس کا اثر ہوگا اور برا نام ہوگا تو اس کا اثر ہوگا. اس کے بعد بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھایا جائے, پڑھنے لگے تو اس کو قرآن پڑھایا جائے. آپ نے ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا اور بہت بڑا سائنسداں بنا دیا, تو آپ نے بچے کا حق نہ ادا نہیں کیا جب تک آپ اس کو قرآن اور دین کی تعلیم نہیں دی. اور میں جب یہ پڑھنے لگے اور آپ نے اس کو بچے کو پڑھنے کے لیے بٹھایا, ابھی بسم اللہ کہہ کر پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو جو ماں باپ کا دین ہے چاہتے ہیں وہ بچوں کا دین, اور جو بچوں کی چاہتے ہیں وہ ماں باپ کا دین. ایک عورت چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرا ہو کر کے رہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیاروکم خیاروکم لنسائکم, تم نے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے عورتوں کے لیے بھلا ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے عورتوں کے لیے بہتر ہوں. اور ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت میرے سے میری خدمت کرے اور میرے علاوہ کہیں اور تاکے جھانکے نہیں, تو فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارتی ہے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور ساری مخلوق کی اس کے پر لعنت ہوتی. تو ہر ایک کی چاہت کو اللہ نے دوسرے کا دین بنا دیا. اب تفصیل میں نہیں جا سکتے, ایسے حاکم کی چاہت کو رعیت کا دین بنایا, رعیت کی چاہت کو حاکم کا دین بنایا, مالدار کی چاہت کو غریب کا دین بنایا اور غریب کی چاہت کو مالدار کا دین بنایا. ایسا مبارک دین اللہ نے تب فرمایا تھی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. جب حقوق کی ادائیگی گھر میں ہوگی تو گھر جنت کا نمونہ بنے گی, جب محلے میں ہوگا تو محلہ جنت کا نمونہ بنے گا, اور جب ملک میں ہوگا تو ملک جنت کا نمونہ بنے گا, اور عالم کے اندر میں حقوق کی ادائیگی آ جائے گی تو ساری فٹاور ختم ہو جائے گی اور پورا عالم جو ہے وہ جنت کا نمونہ بنے گا, جس کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ہمارا دین اور ہمارے حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ جس شریعت میں لے کر آیا ہوں اس کے نتائج اتنے دور رس ہوں گے دنیا میں کہ ایک لڑکی سرائے عمل سے چلے گی مکہ مدینہ آئے گی, نہ اس کے عصمت کے چوری ہونے کا خوف ہوگا اور نہ زیورات کے چوری ہونے کا خوف ہوگا. دنیا میں یہ امن و امان آئے گا اور دنیا کے اندر میں یہ بھلائی آئے گی جب یہ معاشرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دنیا میں وجود میں آئے گی. اس لیے ہماری معاشرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بنیادوں پر آئے, عدل پر, احسان پر, ایثار پر, حیا پر, سادگی پر, اس کے اوپر ہماری بنیاد تھی, ہماری معاشرت کی بنیاد ہے. اور آج کے معاشرت کے علاوہ کی جو معاشرت ہے اس کی بنیاد تشدد پر ہے, حیض پر ہے, بے حیائی پر ہے, اسراف اور فضول خرچی پر ہے, فرما اس چیزوں سے زندگی پاک ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت کی بنیاد ہے وہ بنیادیں ہمارے اندر بھی زندہ ہو جائے. اسی کے ساتھ میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں, ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر مرد اور عورت کی ضرورت ہے, اور ضرورتیں پانچ ہیں ہر ایک کی. کپڑا ضرورت ہے, مکان ضرورت ہے, سواری ضرورت ہے, کھانا ضرورت ہے, اور شادی ضرورت ہے. یہ پانچ ضرورتیں ہر مرد اور عورت کے ساتھ ہیں. اسے اسلام نے ضرورتوں کے حاصل کرنے سے یا پورا کرنے سے آپ کو نہیں روکا کہ بھائی آپ ضرورت کو ہٹکاؤ, آپ کپڑا نہ پہنو کہیں پہاڑ میں ایسا ایک پیر پر کھڑے رہو, اس کا آپ کو حکم نہیں دیا. ہاں بلکہ آپ کو یہ کہا کہ آپ کی ضرورت ہم نے پیدا کی ہے, اگر ضرورت کو تم حاصل کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرو. اسی نے فرمایا طلب اس کا طلب الحلال فریدہ تم بادر فریدہ قسم الحلال فریدہ تم بادر فریدہ. فرمایا فرض کے بعد حلال کمائی کو حاصل کرنا یہ بھی فرض ہے. حلال کمائی میں لگنا, فرمایا جیسے نماز پر اس طرح حلال کمائی کرنا فرض. تو فرمایا اس پر روکا نہیں, لیکن اس کے اندر نے پابندی بنایا کہ بھائی اس کو حاصل کرو حلال طریقے سے اور اس کو پورا کرو سنت طریقے سے. حلال طریقے سے حاصل کیا, اب کھاؤ سنت طریقے پر. حلال طریقے سے لباس کو حاصل کیا, اب اس کو پہنو سنت طریقے پر. حلال طریقے سے بیوی کو حاصل کیا, سنت طریقے سے اس کے ساتھ جیو. ایسے ہر عمل میں حلال طریقے سے اس کو حاصل کرنا, حرام سے اپنے آپ کو بچانا. اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی تاثیر ہوتی ہے. کھانے کی تاثیر کیا ہے, فرمایا اچھا کھانا کھائیں تو طبیعت میں نشاط پیدا ہو, اور سڑا ہوا کھانا کھائے تو آدمی کی بوٹی متاثر ہو جائے, جراب ہو جائے, طے ہو جائے, تھوڑی بھوسی نکل جائے کیا سڑا ہوا کھانا اندر چلا گیا. کہتے ہیں حلال اندر گیا ہے پیٹ میں, تو آپ جذبات حلال بنیں گے, خیالات حلال بنیں گے, اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا, نیکی کی طرف طبیعت چلے گی. اور حرام اندر گیا تو آپ اس سے جذبات گندے ہو جائیں گے, اس کی سوچ گندی ہو جائے گی, اور اس کے کام کرنے کے ارادے جو ہے وہ گندے ہو جائیں گے. اس لیے کہ گندا کھانا اندر چلا گیا. اسی لیے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا ایک نیک آدمی کے یہاں, اور وہ کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تک تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا, اور میں نے ایک فاسق کے یہاں میری دعوت ہوئی, اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا. اور ایک واقعہ ایک لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بستی کے اندر میں دو چھوٹے یتیم بچے تھے. اب اس کی ماں نے, بچوں کی ماں نے کبھی اس بچوں کے پیٹ میں کبھی حرام لقمہ نہیں جانے دیا, مشتبہ لقمہ بھی نہیں جانے دیا. اب اس کا اثر یہ بچوں پر یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا اور مسجد میں نمازی آتے تو یہ بچے جب مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے اور چپلوں کی لائن دو لائن میں کرے, دہلی طرف بائی طرف, بولے دہلی طرف والے جنتی ہیں اور بائی طرف والے جہنمی. ہم نماز کے وقت یہ بچوں کا یہی معمول. اب سارے پریشان ہو گئے اس سے, تو انہوں نے اس کی بات سے کہا کہ تمہارے بچوں سے اس سے روکو. تو بچوں کو ماں نے روکا, لیکن وہ تو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, ضدی ہوتی ہے, اور وہ تو اپنا جو کرنا ان کو کریں گے, کوئی کچھ بھی کہے. تو اب وہ رکنے کے لیے تیار نہیں. تو گاؤں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ ایک کام کرو, ان بچوں کو دو دن کے لیے آپ میرے پاس دے دو, باقی سب کام صحیح ہو جائے. اب یہ دو دن کے لیے وہ بچوں کو اپنے یہاں لے کر گیا, اور تیسرے دن جب ان کو لے کر کے آیا تو عام بچوں کی طرح یہ کھیلنے لگے, اور وہ چیز ختم ہو گئی. کہا تو نے کیا کیا, کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے ان بچوں کے پیٹ کے اندر میں حرام کھانا ڈال دیا, جس کی بنا پر جو نورانیت تھی اور جو چیز ان کے اندر میں ان کو نظر آ رہی تھی وہ چیز جو ہے وہ اندر سے ختم ہو گئی حرام کی وجہ سے. اس کے لیے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک جماعت کے مستجاب الدعوات کی, اور ان کا کام یہ تھا کہ جب کوئی ظالم ان کے پر مسلط ہوتا تو وہ دعا مانگ کر اللہ سے کہتے اور اللہ اس ظالم کو ان کے پر سے ہٹا دے. اب یہ جب حجاج ابن یوسف آیا تو اس نے پورے شہر کی دعوت کیا, اور اس میں ان کو بھی مدعو کیا, اور مدعو کرنے کے بعد میں جب کھانا کھانے کے بعد یہ نکلے تو یوں کہا کہ جاؤ جا کر آپ دعا کرتے رہو, تمہاری دعا کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا, میں نے حرام کھانا تمہارے پیٹ میں ڈال دیا. اس لیے میرے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں, اپنی زندگیوں کو اور اپنے کمائیوں کے نقشوں کو حلال پر لانا, چاہے تھوڑا ہو حلال میں برکت ہے, اور حرام بہت سارا ہو اس میں برکت ہے. اس لیے کہ اللہ کی مدد حلال کے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی. آپ دیکھو مرغی ہے, بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, یہ حلال جانور ہے, پورے سال کھائے جاتے ہیں, اور بقرعید کے وقت تو لاکھوں کروڑوں ایک وقت میں ذبح ہوتے ہیں. لیکن آپ کو جب چاہیے 500 بکری مل جائیں گے, 5000 بکری مل جائے گی, ایکسپورٹ کرنا ہے تو 5 لاکھ مل جائے گی. اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے اس لیے کہ حلال ہے. اور کتا 9 بچے پیدا کتے آپ ایک ساتھ تلاش کرنا چاہے تو نہیں ملے. اس لیے کہ حرام میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. اس لیے اپنی زندگیوں کو حلال پر لانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا, اور جب یہ بنیادیں مضبوط ہو جائے گی تو اب جا کر کے زندگیوں میں اخلاق کا پھل لگے گی. درخت ہے نا, درخت اس کے اندر میں پھل جو آتا ہے نا بہت آخر میں آتا ہے. اب یہ بنیاد صحیح ہوگی ایمان کی, بنیاد صحیح ہوگی عبادت کی, بنیاد صحیح ہوگی معاشرت کی, بنیاد صحیح ہوگی معاملات کی, اب جا کر اخلاق کے پھل لگیں گے. اور جب اخلاق کے پھل لگتے ہیں تو اب اس کے بعد درخت کا بھاؤ لگتا ہے. پہلے کوئی بھاؤ نہیں تھا, اب تو ویپاری آ کر کہیں گے کہ میں 1000 میں خریدوں گا, تیسرا کہے گا تو 1000 میں خریدوں گا, تیسرا کہے گا میں 5000 میں خریدوں گا. کہا یہ طرف کا بھاؤ لگ گیا اس لیے کہ اس پر پھل آ گیا. اب آپ کا بھاؤ لگے گا پوری دنیا میں, ایمان والوں کا بھاؤ. ہر ایک چاہے گا کہ ہمارے پڑوس میں رہے, ہر ایک چاہے گا ہمارے یہاں کام کرے. کوئی کبھی ایمان والے کو اپنے سے زمین نہیں دیکھ سکتا ہے اگر ایمان والا ایمانی زندگی جی کر کے اپنے اندر جو اخلاق پیدا کرے, جو اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے. اسی لیے میرے محترم دوستوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بحثوا لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اخلاق کی جو اعلیٰ سطح اللہ کی یہاں پسندیدہ ہے اس کو میں تمہارے لیے مکمل کر کے جاؤں. اسی لیے آپ کی زندگی کیا ہے, آپ کی زندگی مجسم اخلاق تھی. اسی لیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ حدیث کے اخلاق کیا تھے, فرمایا کان خلقہ القرآن, جو قرآن میں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اسی لیے آپ دیکھیں آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کسی سے بدلہ نہیں لیا, اپنے لیے نہیں لیا. شریعت کے حدود کو توڑا تو آپ نے قصاص قائم کیا, لیکن اپنے لیے کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا. اپنے تلوا لے کر کہا کون بچائے گا, اللہ بچائے گا. تلوار کے لیے اس نے پکڑا, آپ نے ہاتھ میں لیا, بتا آپ بتا تو یہ کون بتائے بچائے گا. تو کہا کل خیر آخر دن, آپ تو اچھے پکڑنے والے ہیں, تو میں جاؤں معاف کر دیا. آپ وہ عبداللہ ابن عمر ابن سلول کہ جس نے آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی پوری زندگی, جب اس کا انتقال ہوا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا کپڑا دیا, اپنا قمیض دیا اس کو کفن دے کفن کے لیے, جو ہمیشہ آپ کو ستاتا رہا. اور آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے آپ آگے بڑھے, حضرت عمر نے منع کیا, اللہ کی طرف سے قرآن اتر رہا ہے کہ آپ اس کی قبر پر اور اس کے جنازے پر کھڑے نہ ہو اور آپ اس کے لیے استغفار نہ کریں. اگر 70 مرتبہ استغفار کریں گے تو بھی ہم معاف نہیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ 70 سے زیادہ پر اگر مغفرت کریں گے اس کی, تو میں 70 سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں, تو مدینہ منورہ جانے سے پہلے آپ نے عثمان ابن مظعون کو بلایا جن کے ہاتھ میں بیت اللہ کی چابی تھی. آپ نے اس سے کہا کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ بیت اللہ کو تو کھول دے, تیرے ہاتھ میں چابی ہے, میں دو رکعت نماز پڑھ کر کے یہاں سے چلا گیا. تو عثمان نے چابی نہیں دیا بیت اللہ کی. آپ نے فرمایا عثمان ایک دن اللہ کو لانے والا ہے کہ جس دن میری جگہ پر تو ہوگا اور تیری جگہ پر میں ہوں گا, اور بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی, اور اس دن یہ چابی میں جس کو دوں گا قیامت تک یہ چابی اس کے خاندان میں رہی. تو عثمان نے کہا وہ دن ہمارے لیے اور قریش کے لیے برا دن ہوگا. فرمایا نہیں, وہ دن تمہارے لیے بھلائی اور عزت کا دن ہوگا, لیکن تمہاری اپنوں کے بعد پتھر پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد آپ بغیر بیت اللہ میں نماز پڑے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے. آپ جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے عثمان کو بلایا اور بلا کر کہا چابی رہو. چابی انہوں نے آپ کے ہاتھ میں دی, عثمان آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور دہنی طرف حضرت علی اور حضرت عباس کھڑے ہیں, دونوں چاہتے ہیں کہ یہ چابی ہمیں ملے. اور آپ نے فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے تمہیں, اب ان کی نگاہ جھکی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا عثمان وہ دن تم کو یاد ہے, ہم نے تم سے چابی مانگی تھی اور تم نے بیت اللہ کی چابی نہیں دیا تھا, آج یہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہے, جس کو ہم دیں گے قیامت تک اس کے ہاتھ کھاتے میں رہے گی. یہ دونوں رشتے دار چاہتے ہیں کہ یہ چابی ہمیں ملے, آپ نے ان کو نہیں دیا, یہ چابی عثمان کے ہاتھ میں دیا اور کو تمہارے خاندان میں قیامت تک رہے گی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر آئے تھے, مکہ مکرمہ میں آپ آئے ہیں, آپ نے کسی سے بدلہ لے لیا. مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, آپ کے اوپر اونٹ کی ہول ڈالی تھی, اور آپ کی بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا, آپ کے خباب کو انگاروں پر لٹایا تھا, آپ کے بلال کو گلے میں رسی ڈال کر کے مکہ مکرمہ میں گھسیٹا تھا, اور شعب ابی طالب میں 30 سال تک آپ کا بائیکاٹ کیا تھا, یہاں تک کہ بچے بھوک اور پیاس کے مارے بل بلا رہے تھے, اور ان کے ماں باپ کو ان کا بل بلانا ان کی بھوک اور پیاس سے زیادہ ستا رہا تھا. وہ سارے لوگ موجود ہونے کے باوجود آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا. آپ نے یہ فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں. فرمایا خل کریم ابن اخن کریم، فرمایا آپ تو بھلے ہیں بھلوں کے اولاد ہیں، فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، جن بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، جن کی وجہ سے بازار میں غلام بنا کر بیچے گئے، اور جن کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا، جب یہ بھوکے نگے آئے تو ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، یہ فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، کوئی لان تان نہیں، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، ہم نے معاف کر دیا، فرمایا ان امام بن مکہ والوں سے انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، یہ کہتے ہمیں ایسا لگا ہم اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہمیں نئی زندگی ملی. میرے دوستو آپ ایک زندگی لے کر آئے اخلاق والی، جن اخلاق کی وجہ سے ساری دنیا انسان انسان کھینچ کھینچ کر کے اس کی طرف آ رہے، اور اخلاق کا خلاصہ اپنے چار باتوں میں بیان فرمایا. اور میں اخلاق کا خلاصہ کیا ہے، احسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، سلم القطع، جو تمہارے ساتھ رشتے داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتے داری کو جوڑو، واف امن ظلمک، جو تمہارے پاس ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو، بدلہ لینا آسان نہیں ہے، معاف کرنا آسان ہے، بدلہ لینا، اس لیے کہ آپ کے کسی نے ایک تماچا مارا، آپ اتنا ہی زور سے تماچا نہیں مار سکتے، اگر ذرا سا آپ زیادہ مار دیں گے تو ظلم ہو جائے گا، اور اللہ ظالم کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا. آپ نے کسی نے آپ کو برا بلا کہا، آپ نے ذرا سا اس سے زیادہ برا بلا کہا تو یہ ظلم میں شمار ہو جائے گا، اور اللہ ظالم کی مدد کبھی بھی نہیں کرتا. اس لیے بدلہ لینا آسان نہیں ہے، معاف کرنا آسان ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، اور جو تمہیں کبھی کھانے پانی کا نہیں پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. میرے دوستو یہ مبارک زندگی، اور فرمایا ہم دنیا میں سارے انسانوں کے ساتھ ہم بھلائی کریں گے. بھلائی کا معاملہ صرف یہ مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ تو بھلائی کا معاملہ سارے انسانوں کے لیے لے کر کے آئے، بلکہ جانوروں تک کے لیے آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، اس لیے آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک اونٹ بڑبڑا رہا تھا، آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور بلا کر کے یوں فرمایا کہ اے فلانے، یہ تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ رہتا ہے اور اس کو کھانا کم دیتا ہے. تو آپ تو جانوروں کے حقوق لے کر آئے، اور آپ تو ایسے حقوق لے کر آئے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ایک پارسا عورت نے بلی کو ظلم کیا، وہ جہنم میں نے عذاب میں اس کو دیکھا، اور ایک باغ اور بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا کہ جس کا اگر جھوٹا ہو تو سات مرتبہ دھوئے پاک نہیں ہوتا، اس کو پانی پلا کر فرمایا کہ میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا. اس نے ساری انسانیت کے ساتھ بھلائی، ظلم کسی کے لیے اجازت نہیں، ہر ایک کی جان، ہر ایک کا مال، ہر ایک کی عزت اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. نہ ہر کسی کا مال نہیں دے سکتے، نہ ہر کسی کی جان نہیں دے سکتے، اور نہ ہر کسی کی آبرو پر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر انسان کی یہ تینوں چیزیں محفوظ دینا بغیر حق کے آپ نہیں دے سکتے. اس لیے دوستوں اور محترم بہنوں، ہماری زندگیاں ان بلند اخلاق پر آئے، اور اس سے ہم کیا چاہیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے، ہم صرف اللہ کو چاہتے اور آخرت کو چاہتے، ہم ساری انسانیت کے ساتھ بھلائی کریں گے، اور کیا چاہیں گے کہ اللہ مل جائے، کیا چاہیں گے کہ ہماری آخرت بن جائے. ہمیں پھوٹی کوڑی کسی سے نہیں چاہیے، کسی انسان سے بھی نہیں چاہیے، کسی حکومت سے نہیں چاہیے. فرمایا ایسی مبارک زندگی آپ لے کر آئے. میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ مبارک زندگی ہمارے اندر آئے، ہماری بہنوں میں آئے، ہمارے گھرانے میں آئے، ہماری برادری میں آئے، ہمارے ملک میں آئے، اور پوری دنیا کے بسنے والے انسانوں کی زندگی میں آئے. اس کی محنت کے نام تبلیغ کا کام ہے، اور تبلیغ دعوت کا کام ہے. اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے تھے تو زندگی کے سارے شعبے کی چور اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی، آپ نے پوری امت پر ایسی محنت دعوت کے ذریعے سے فرمائی، تعلیم کے ذریعے سے فرمائی، عبادت کے ذریعے سے فرمائی، اور اخلاق کے ذریعے سے فرمائی کہ ایمان زندہ ہو گیا، عبادت زندہ ہو گئی، معاشرت پاکیزہ ہو گئی، معاملات صاف ہو گئے، اور اخلاق میں بلندی آ گئی. یہاں تک کہ انسان جھوٹ کے جھوٹ اور جماعتوں کی جماعتیں اپنی غلط زندگی کو چھوڑ کر حق کی طرف آگے چلے گئے، یہاں تک کہ اللہ کی بات اوپر ہو گئی اور غلط بات جو ہے وہ نیچے ہو گئی. میرے دوستو اللہ نے وہ بڑا کام ہمارے زمانے میں عطا فرمایا. اللہ جل شانہ نے ہمارے زمانے میں وہ عظیم کام، کہ جس کام کی وجہ سے پوری دنیا میں خیر آئی تھی، اور پوری دنیا میں سے گمراہی ختم ہوئی تھی، اور پوری دنیا میں سے حیوانیت ختم ہو کر انسانیت زندہ ہوئی تھی، اور ظلم ختم ہو کر عدل قائم ہوا تھا، اور خوف ختم ہو کر امن قائم ہوا تھا، اور انسانیت اپنے مقام کو پہچاننے پر مجبور ہوئی تھی، اللہ نے وہ کام ہمارے زمانے میں ہمیں عطا فرمایا. یہ دعوت اور تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں ہے جیسے دنیا میں بہت ساری تحریکیں جنم لیتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں, بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جو امت کے لیے زبردست رونے دھونے والے آدمی تھے اور جو رات کو سو نہیں سکتے تھے, بلکہ جو رات کو یہ فرماتے تھے کسی کی شب وصل سوتے کٹے, کسی کی شب ہجر روتے کٹے, الہی میری یہ شب کیسی نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے, رونے سو نہیں سکتے امت کا حال دیکھ کر اور دین اور بے دینی کو دیکھ کر اور دین کے مٹنے کو دیکھ کر اس رونے دھونے پر اللہ نے اس کام کو ان کے دل پر کھولا جس کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. کیا مطلب کار نبوت یقین کرنے کا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا جس کام سے پوری دنیا میں پوری پوری خیر وجود میں آئی ہے اللہ نے وہ کام مجھے عطا فرمایا. اسی لیے اس سے پوچھا گیا کہ اس محنت سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس محنت سے میں یہ چاہتا ہوں کہ امت اس محنت کو کرتے کرتے دین کی اس سطح کو پالے جس سطح پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو چھوڑ کر کے بھیجتے. یہ آئیے منزل طے کیا اس لیے کہ کام کی قوت کا اندازہ تھا کہ آپ نے جب کام شروع کیا تو اس وقت میں کیا حال تھا, ایمان کا کیا حال تھا, بیت اللہ کے اندر میں 360 بت تھے, یہ حال تھا ان کا ایمان, اور نماز کا کیا حال تھا, وما کال فلاط مندر بیت اللہ مکا ہوا تسیا, اور میں ان کی عبادت سیٹی بجانا تالی بجانا تھا بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر. معاشرت کا حال یہ تھا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں شریک کرتے تھے. معاملات کا حال یہ تھا کہ حلال حرام کی تمیز نہیں تھی, پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے, مردار کو کھا جاتے تھے, اور اخلاق کا حال یہ تھا کہ اگر کسی کا اونٹ پہلے پانی پی لے تو اس کے اوپر صدیوں تک کے لیے مرتے کرتے تھے. فرمایا یہ حال تھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سطح قائم فرما دیا ان کی کیا ساڑھے کے نجوم بھی مختلف تمہیں چلے, تم میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, جس کے پیچھے بھی تم چلو گے تو تم کو اللہ تک اور جنت سے پہنچا دے. فرمایا یہاں تک صحابہ جس محنت سے پہنچے اللہ نے مجھے وہ محنت عطا فرمائی. اب اس محنت کا رخ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے دنیا میں ایمان والے بھائی ہیں وہ سارے ایمان والے بھائی, ہماری جو بہنیں یہاں پر ہیں وہ اپنا یہ فکر لے کر کے جائیں کہ ہمارے گھروں میں جتنے مرد ہیں, باپ ہیں, شوہر ہیں, بھائی ہیں, بیٹا ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں بچنا چاہیے کہ جو ایک مرتبہ چار مہینہ لگا کر کے اس محنت کو نہ سمجھے اور سیکھے اور دین کو نہ سمجھے اور سیکھے, اور جو دینداری کا دھوکہ لگ گیا ہے اس دھوکے سے نہ نکلے اور اس کی بے دینی اس پر کھلے بھی کاروایا کھلنے کے لیے ایک مرتبہ ہر ایک کا چار مہینہ لگے, اور یہ چار مہینہ اللہ کے راستے میں اچھی طریقہ سے لگا کر اپنے دل کے رخ کو اللہ کی طرف کرے, اعمال کی طرف کرے, آخرت کی طرف کرے, اور اپنا فکر دعوت کا بنائے کہ جو بھی کام کریں گے دعوت کے فکر کے ساتھ کریں گے, اس لیے کہ اللہ نے اس امت کے ایک ایک فرد کو دعوت کے لیے بھیجا ہے اور عبادت کے لیے بھیجا, لہذا یہ دو بنیادیں زندہ ہو جائیں, اس کے بعد واپس آ جائیں اپنے گھر کاروبار کے اندر میں, یہ دین اور دین کی محنت کے ساتھ رہے, دین کے ساتھ دین کی محنت کے ساتھ رہیں, اللہ ہمت دے تو ہر سال چار مہینہ لگائیں. آج اللہ نے دنیا میں لاکھوں ایمان والوں کے لیے ہر سال چار مہینہ آسان کیا ہے, اگر امریکہ کے مسلمان بھی اگر اس بات کا ارادہ کریں گے کہ ہمیں ہر سال چار مہینہ لگانا ہے, اللہ دنیا والوں کے لیے جیسا آسان کیا ہے اللہ تمہارے لیے بھی آسان کریں گے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کے بھی رب ہے اور امریکہ کے بھی رب ہے, جو اللہ ہندوستان والوں کے لیے آسان کر سکتے ہیں وہ اللہ امریکہ والوں کے لیے بھی آسان کر سکتے ہیں. سچ ہے کہ امریکہ کے لوگ اپنے دل پر بات کو لے اور کام کو لے, اور میں اگر ہر سال چار مہینہ نہیں لگا سکتے ہیں ایمان کی اور یقین کی کمزوری کی وجہ سے, تو کم سے کم ہر سال ان کا پابندی سے چلنا لگے, مہینے میں 3 دن لگے, روزانہ اڑھائی گھنٹہ لگائیں, مسجد گھر کی تعلیم قائم کریں اور مشورہ کریں, گشتوں کے ذریعے سے 100% نماز کی فضا بنائیں اور دوسرے گشت کے ذریعے سے ہر محلے کے اندر میں مسجد وار جماعت بنائیں, اور میں 100% مرد اس مقامی اور بیرونی محنت میں لگے, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امت کی کوئی پارٹی نہیں تھی جو تبلیغ کا کام کرے گی, پوری امت تھی جو اس کام کو کر رہی, اور آپ نے پوری امت کو دو بنیادوں پر اٹھایا تھا, ایک ہجرت پر اور ایک نصرت پر, آپ نے دو ہی جماعتیں بنائی, تیسری کوئی جماعت نہیں ہے, یا تو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں, اور اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے کہہ دیا وہ سالقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, فرمایا سالقین اولین مہاجرین اور انصار میں کے, اور جو ان کے پیچھے پیچھے چلا اخلاص کے ساتھ, فرمایا اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اور اللہ پیچھے چلنے والوں سے بھی راضی ہو گیا. اس لیے اس محنت کو مقامی اور بیرونی کرتے ہوئے مرد اپنی زندگی گزاریں, اور ہماری بہنیں ان کی بھی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ان ذمہ داریوں کو سمجھیں. اب ان کی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اور اپنے باپ کے لیے دعوت کے کام میں معاون ہو، رکاوٹ نہ بنے. جب ان کے لیے یہ معاون ہوں گے اور مددگار ہوں گے اور ان کی تشکیل کریں گے اور ان کے جانے کے بعد ان کی جدائی کو برداشت کریں گے اور ان کے جانے کے بعد اللہ نہ کرے اگر کوئی تکلیف آئی تو یہ شکوہ شکایت نہیں کریں گے بلکہ صبر اور شکر کے ساتھ یہ اپنے گھر میں رہیں گے اور کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو نماز پڑھ کر کے اللہ سے کہیں گے. فرمایا سب سے پہلا کام جو مستورات کا اور عورتوں کا ہے وہ اپنے مردوں کا دعوت کے کام میں تعاون ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ساری عورتیں معاون تھیں اللہ کے دین کے کام میں، ماں بھی معاون ہیں. حضرت خنسا چار اپنے بیٹوں کو اللہ کے دین کے کام کے لیے پیش کرنے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ جس کام کے لیے میں نے میرے بچوں کو خوب کیا تھا آپ نے ان کو قبول کیا. حضرت جعفر کی بیوی بہت بڑی شاعرہ تھی، حضرت جعفر کے جعفر ابن ابی طالب کے انتقال پر اس نے جو اشعار کہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ محبت کرنا جانتے ہیں اور وہ لوگ محبت کے الفاظ ہی نہیں جانتے تھے، وہ تو بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. ان کے انتقال پر ان کو کتنا غم ہوا ہے لیکن وہ معاون کی، رکاوٹ نہیں کی. ایسا ہی 100% صحابیات کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو اللہ کے دین کے کام کے لیے معاون اور مددگار ملے گی بلکہ ان کو ابھارنے والی ملے گی. اس لیے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یوں کہہ رہی ہے کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے جنگ سے بھاگ کے واپس آ گئی. ان کو اکسانے کے لیے کہہ رہی ہے، اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے. تو 100% عورتیں معاون تھی. عورتوں کا کام دعوت کے کام میں تعاون ہے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری عورتوں کی. دوسرا مستورات کا جو کام ہے وہ اپنے گھروں میں عبادت کی فضا بنانا ہے. 7 سال کے بچے بچی سے لے کر 100 سال تک کے بوڑھے بوڑھی عورت تک کوئی بھی بے نمازی نہ رہے. گھر صرف ہاسٹل نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر ہاسٹل میں لوگ جا کر سو جاتے، یا فندق نہیں ہونا چاہیے، یا پھر وہ ہوٹل نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پر کھا کر کے لوگ نکل جاتے ہیں. گھر میں عبادت کی فضا ہونی چاہیے کہ بھئی 100% لوگ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہی رہے. گھر کے اندر میں تعلیم ہونی چاہیے کہ بھئی گھر میں کوئی ایک وقت دے کر کے 100% چھوٹے بڑے بیٹھ کر کے حدیث پاک کو پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، کہ جس کے ذریعے سے ہمارے اندر دین پر چلنے کی سچی طلب اور شوق پیدا ہو، جنت کا شوق پیدا ہو، جہنم سے خوف پیدا ہو، اور ہمارے اندر میں اللہ کی محبت بڑھے، اللہ کے نبی کی سنت کی محبت بڑھے. اس کے لیے تعلیم کا حلقہ اپنے گھروں میں کرنا اور چھوٹے بڑوں کا ایک ساتھ اس میں شریک ہونا اور فضائل کی تعلیم کے ساتھ 6 نمبر کا ہر وقت میں مذاکرہ کرنا باری باری، کیا کبھی بہن کر رہی ہے، کبھی بیٹی کر رہی ہے، کبھی شوہر کر رہے ہیں، کبھی بھائی کر رہے ہیں، کہ بھائی ایمان کے بنانے کا کیا نفع ہے، نماز کا کیا نفع ہے، دین کا علم سیکھنے کا کیا نفع ہے، اللہ کا تعلق پیدا کریں گے تو کیا کام کیا ملے گا، اچھے اخلاق کا کیا نفع ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو اللہ اخلاص پر کیا دیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت کا درد ہم لے کر دنیا میں جئیں گے تو اللہ ہم کو کیا دیں گے. ایسے سمجھائش کے انداز میں طے کیا جائے تاکہ ہر مرد اور عورت میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنی نماز بنانا ہے، اپنی زندگی کو علم کی روشنی میں گزارنا ہے، اور اللہ سے تعلق میرا قوی کرنا ہے، اور ایمان والے سے محبت کرنا سیکھنا ہے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ جینا ہے، اس پر مرنا ہے، اور دعوت کا کام کرتے ہوئے مجھے جینا ہے. اپنے گھر میں سنت کا ماحول بنانا ہے، ہر کام سنت کے مطابق کرنا، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، کپڑا پہننا ہے، ہر عمل میں سنت طریقہ لانا، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، بچپن سے اپنے بچوں کی نگرانی کرنا اور ان کی دینی تربیت کرنا. اس لیے کہ بچپن میں اگر بچوں کی تربیت نہیں کی گئی، ایک پودا زمین سے نکلتا ہے، اگر ٹیڑھا ہو، اگر آپ تھوڑا سا محنت کریں گے نا صحیح ہو جائے گا، اور اگر اس کو شروع میں خبر گیری نہیں کیا اور تناور طرف بن گیا، ٹیڑھا بن گیا، اب آپ اس کو سدھار نہیں سکتے. اس لیے بچپن سے اپنے بچوں کی نگرانی اور تعلیم اور تربیت کے ساتھ ان کو رکھنا، اور اسی کے ساتھ میں اپنے گھروں میں سادگی لانا، ہمارے کپڑوں میں، ہمارے گھر کے فرنیچروں میں، ہمارے کھانوں میں، اور ہماری گاڑیوں میں، اور ہماری شادیوں کے اندر میں سادگی لانا. اس لیے کہ سادگی اور حیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ آپ کی معاشرت کے خلاف زندگی گزارنے والوں کی وہ بنیاد ہے. اس لیے یہ دونوں سرچشمے ہیں سارے خیر کے آنے کے، سادگی اور حیا. اور میں حیا آ گئی زندگی کے اندر میں تو اب یہ اس کی زندگی میں ساری خیر آئے گی، سادگی آئے گی، تو پھر مال بھی بچے گا، وقت بھی بچے گا، جس کو ہم دعوت پر لگا سکتے ہیں، عبادت پر لگا سکتے ہیں، مخلوق کے خدا کی خدمت پر لگا سکتے ہیں، اور اپنی ضرورتوں میں بھی بقدر ضرورت لگا سکتے ہیں. اور جہاں زندگی میں اسراف آ گیا، کھانے میں، مکان میں، سواریوں میں، شادیوں میں اور لباس میں، تو اب یہ اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا جائے گا۔ اسراف اور فضول خرچی کی مثال آگ کی ہے، آگ آگ میں جتنا لکڑی ڈالو سب کو جلا دے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ کیا اسراف زندگی کے اندر میں ساری جانی مالی طاقت کو کھا جائے گا، نہ دعوت کے لیے وقت بچے گا نہ مال بچے گا، نہ دعوت کے لیے وقت بچے گا، نہ عبادت کے لیے وقت بچے گا، نہ مال بچے گا، نہ اللہ کی مخلوق پر بھلائی کے لیے نہ جان بچے گی نہ وقت بچے گا، سارا جانی والی طاقت کو اسراف کر لے گا۔ اس طرح کی زندگیوں کو سادگی کے پر لانا، ابھی اعمال ہماری زندگی میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہماری یہاں اجتماعی تعلیم کا ایک نظام ہے ہفتے میں، تو ہفتے میں اس اجتماعی تعلیم کے اندر میں پابندی کے ساتھ جانا، اسی کے ساتھ میں اللہ جل شانہ ہمت دے، آسانی دے، تو تین دن کے لیے اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جانا۔ اس لیے کہ عام طور پر ماحول کی تبدیلی کے بغیر ان اعمال کا فکر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اتنا زبردست نگار ہے ماحول میں، کھانے میں اگر زہر آ جائے تو آدمی بچ سکتا ہے، پانی میں زہر آ جائے تو بچ سکتا ہے، ہوا میں زہر آ جائے تو آدمی کیسے بچے۔ آج تو ہماری فضا ہی مسموم اور زہریلی ہو گئی۔ اس لیے عام طور پر ان اعمال کا شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے ماحول کو چھوڑ کر کے ایک پاکیزہ ماحول کے اندر میں نہ چلا جائے۔ اس لیے پاکیزہ ماحول میں جا کر کے وہاں تین دن گزارے جائیں، دعوت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، دن میں تھکنا اور رات کو اللہ کے سامنے آنسو بہانا، یہاں تک ان اعمال کا شوق پیدا ہو جائے۔ اللہ ہمت دے تو اس کے بعد 10 دن لگانا، اس کے بعد 10 دن لگانے کے بعد 40 دن لگانا، تاکہ ہر محلے میں، ہر شہر میں ایسی معتد ہی مستورات کی جماعت ہونا چاہیے کہ جو شہر کی ساری مستورات اگر دین سیکھنا چاہے تو ان کو دین سکھا سکے، اور اگر دنیا کے کسی ملک سے دین سیکھنے کے لیے جماعت آئے تو وہاں پر ایسی مستورات ہو جو ان کو دین بھی سکھائے اور دعوت بھی سکھائے۔ ایک ایسا مجمع ہر جگہ پر تیار ہونا چاہیے، اس کے لیے مردوں کی ترتیب بنانا اور عورتوں کی ترتیب بنانا۔ اب اس کے لیے ہمت سے ہمارا یہ مجمع بولے کہ بھائی 4-4 مہینے کے لیے آپ میں سے کون کون تیار ہے، اور ہمارے یہاں کون تیار ہے کہ جو اپنی مستورات کے ساتھ جن کے 3 دن نہیں لگے وہ اپنا 3 دن کے لیے بتائے، جن کا 3 نہیں لگا وہ 10 دن کے لیے بتائے، جن کا 10 دن لگا وہ چلنے کے لیے بتائے۔ دونوں طرف کی تشکیل ہو، مردوں کے بھی ہو اور عورتوں کے ہو، اب ہمت سے اپنے اپنے ناموں کو پیش کریں۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے،
عبد الغنی بھائی
ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، جان مال کے برکت نصیب فرمائے، اور بولو
سید نور صاحب ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، طالب علم کی ماشاء اللہ ہماری نگر جماعت ہے، ابو بکر صاحب ماشاء اللہ یہ بھی طالب علم کی جماعت ہے، اللہ قبول فرمائے، اور بھائی کیا نام ہے
ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، اور بتائیں دوستو
کیا نام، اشرف بھائی ماشاء اللہ،
اور بتائیں 4-4 مہینے کے لیے بتائیں بھائی، اور بتائیں
ماشاء اللہ کامل بھائی،
اللہ بہت قبول فرمائے، جان مال میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرمائے، اللہ ان کی دنیا بھی اچھی بنائے اور اللہ ان کی آخرت بھی اچھی بنائے۔ اور بتاؤ دوستو ہمت سے، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، ساری دعا ان کے لیے بھی ہے، اور بولو کیا 4 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، مولانا اکبر صاحب اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، سارے ساتھیوں کو اللہ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا بھی اچھے سے اچھی بنائے اور آخرت بھی اچھے سے اچھی بنائے جی، اور 4 مہینے اللہ قبول فرمائے جی، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے ماشاء اللہ، 4 مہینے ساری دعا سارے ساتھیوں کے لیے ہے جو کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو لکھائیں گے، یہ بتاؤ بھائی دوستو ہمت سے اپنے آپ کو پیش کریں، دوستو بتاؤ ہمت سے بولو، گھبراؤ مت، کرنے کا کام ہے اور کرنے کا زمانہ ہے۔ ہمارے اس مردوں سے بھی اور ہماری بہنوں سے بھی ہماری درخواست یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں اپنی رہنے کی نیت کو بدلے۔ ہم تو آئے تھے یہاں پر کہ بھائی امریکہ میں تو ڈالر بہت ہے، تو وہاں جا کر ڈالر کمائیں گے، تو اللہ تو ڈالر دیں گے ہی، وہ تو گائے آپ خریدو تو دودھ ملے گی تو گوبر تو ساتھ میں آتا ہی آتا ہے، گوبر کی نیت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات جو ہے وہ بھائی بھی اور ہماری بہنیں بھی اس ملک کے اندر میں پیسے کی نیت سے نہ رہے، بلکہ اس لیے رہیں کہ اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہم اس ملک میں رہیں۔ جب آپ یہ نیت کریں گے تو
تو اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے آپ کے لیے دین کو بھی آسان کرے گا اور دین کی محنت کو بھی آسان کرے گا. اس میں ایک بات تو آپ سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر میں ایسا اچھی طریقے سے رہنا, دینداری کے ساتھ رہنا, اخلاق کے ساتھ رہنا, تاکہ دنیا کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئے. آج دنیا کے اندر میں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتابوں میں پڑھتے ہیں, اب اس سے ہماری زندگی کا موازنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی ہے اور آج کے ان کے ماننے والوں کی زندگی ایسی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام قابل عمل نہیں ہے راکٹ کے زمانے میں. اگر آپ اور ہم دین پر چلیں گے, ہماری بہنیں بھی دینداری کے ساتھ رہیں گی, باہر نکلنا بھی ہو تو دینداری کے ساتھ ہو, کسی کے ساتھ سلوک اور برتاؤ بھی ہو تو دینداری کے ساتھ ہو, ہمارے مرد بھی جہاں کام کریں گے وہ دینداری کے ساتھ رہیں گے, صحیح اخلاق کے ساتھ رہیں گے, تو پوری دنیا کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت عملی طور پر آ جائے. اور آج تو پوری دنیا جو ہے وہ پیاسی ہے, اور ان کی پیاس سے بجھنے کا انتظام ہماری دینداری ہے. اگر ہم دینداری کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ اپنے اپنے ملکوں میں, اپنے اپنے علاقوں میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. کیونکہ اس کے لیے سب تیار ہیں نا. درود شریف پر
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم انشر الهداية في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حفظ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, لفظوں سے درگزر فرما. پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ امت کی نیا کو پار لگا دے. اے اللہ امت کو سنبھالنے والے مخلصین اور مستخلصین دنیا کے چپے چپے میں پیدا فرما دے, اور ان مخلصین میں اس پورے مجمع کا اے اللہ ہمارے بھائیوں کا اور بہنوں کا بھی اس میں شمار فرما دے. اے اللہ یہاں پر آنے والوں کو سب کو قبول فرما, ان کے گھرانوں کو قبول فرما. اے اللہ ان کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرما, اور اے اللہ ان کے یہاں کے قیام سے برکت عطا فرما. اس ملک کے ایک ایک بچے کو ہدایت پر آنے کا ان کے یہاں کے قیام کو ذریعہ فرما. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی وہ ہمیں عطا فرما, اور جن شروع سے پناہ چاہیے اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما, بیماروں کو شفا نصیب فرما, مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی غریب سے اور شکل افسوس سے پیدا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ بے نکاح لڑکے اور لڑکیوں کو سارے جوڑا عطا فرما, اور بے اولاد کو سارے اولاد عطا فرما. ان کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا کر ان کے والدین کی آنکھوں کا تارا بنا دے. اللہ جو ناجائز مقدمات میں محفوظ ہے یا جیلوں میں محفوظ ہے عافیت کے ساتھ رہائی مقدر فرما دے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شروع سے پناہ چاہے اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحمن.